آج کے یہ جو دو رکوعات ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 105 سے 115 تک پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، ان کے شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے جو آپ کو ڈفرینٹ تفاسیر میں بہت آسانی سے مل جائے گا، تمامی تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے واقعہ واقعہ جو آپ سمجھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آیات کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ پہلے آپ تھوڑا سا مدینہ کی جو سوسائٹی تھی تھوڑا اس کے بارے میں سمجھ جائیں کہ سب وہاں پہ کوئی ابوبکر صدیق نہیں تھے، سب وہاں پہ عمر اور عثمان نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کے ایمان کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہاں پہ بہت اسٹرانگ ایمان والے بھی تھے جیسے یہ صحابہ کرام جن کا نام میں نے لیا، درمیانے بھی تھے اور کمزور ایمان والے بھی تھے جو کبھی کہیں ڈھلک گئے کبھی کدھر ہو گئے، وہ بھی تھے، اور اسی طرح ایسے بھی لوگ تھے جن کو ہم منافقین کہتے ہیں، مگر ظاہر ہے ان کے ماتھوں پہ تو نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ منافق ہیں، تو سب یعنی گھلے ملے ہی رہتے تھے ایک سوسائٹی میں، کسی کو بھی یہ تو نہیں اجازت تھی کہ کسی کو منافق کہے اور نہ ہی کوئی کسی کے دل کا حال جانتا تھا، تو سبھی مسلمان ہی کہلاتے تھے نا ایک سوسائٹی میں، اس طرح ہر قسم کے لوگ تھے، جیسے آج بھی کہ کوئی ادارہ لے لیں، کوئی بھی جگہ لے لیں، مسلمانوں کی ایک جماعت لے لیں، دیکھیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کلاس میں ہی دیکھ لیں، ایک کلاس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت سنسیئر ہوتے ہیں، بہت اچھی طرح چلنے والے ہوتے ہیں، کلاس کے ساتھ بہت سنسیئر ہوتے ہیں، آگے بڑھ کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کے کام کو وہ اپنا کام سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بس ہر وقت مین میں کہیں نکالنا، ہر وقت کچھ نہ کچھ دیکھنا کہ کہاں سے ہم کوئی چیز ایسی پکڑیں کہ کہیں کچھ ہمیں ایسا کوئی شوشہ مل جائے کہ پھر ہم اس کو اڑائیں، اور درمیانے بھی ہوتے ہیں، وہ کبھی آگے نکلتے ہیں، کبھی کسی دن ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہ دل چھوٹا کر کے اور چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں، تو یعنی ہر طرح کے لوگ ہر ایک سوسائٹی میں ہوتے ہیں، ہر ایک ادارے میں ہوتے ہیں، اسی طرح یہ کوئی بہت انوکھی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ منافقین کیسے تھے، کیسے ہو سکتا ہے کہ منافقین ہو، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں نا، تو انسان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوں کی طرح ہوتے ہیں، مائنڈس کی طرح، کوئی ڈائمنڈ کی ہے، کوئی گولڈ کی ہے، کوئی سلور کی ہے، کوئی کسی طرح ہے، وہ جو مائنڈس کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی کوئلے کی ہوگی، کوئی نمک کی ہوگی، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کوئلے کی کان ہے یا جو نمک کی کان ہے ایک دن وہ سونا بن جائے، ایسے نہیں ہو سکتا، جو وہ ہے وہ تو بس ہے ہی، اسی طرح لوگ ہوتے ہیں جیسے کفر میں ہوتے ہیں اسلام لانے کے بعد بھی پھر وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں، کئی تو چمک جاتے ہیں اور کیونکہ پہلے سے وہ سونے کی طرح ہوتے ہیں، اور کئی پہلے سے ان میں کھوٹ ہوتا ہے، اسلام لانے کے بعد بھی کھوٹے ہی رہتے ہیں، تو اس سوسائٹی میں ابھی بھی چونکہ ایک ٹرائبل سسٹم میں وہ رہتے تھے، قبائلی نظام تھا ان کا، تو وہ چیزیں بہت سارے لوگوں میں سے ابھی گئی نہیں تھی، کہ وہ اسی طرح ان کی براٹ اپ ہوئی تھی، وہ اسی طرح پلے بڑھے تھے، یہ ایزی نہیں تھا ان کو اس میں سے نکالنا، آپ جیسے آج ہم سب مسلمان ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہمارے اندر کتنا قبائلی کہہ لیں یا برادری کہہ لیں یا لسانی کہہ لیں، تعصب کتنا زیادہ ہے، حالانکہ سب مسلمان ہیں، لیکن جو میری زبان والا ہوگا یا جو میری برادری والا ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی جھوٹا ہو، کرپٹ ہو، دھوکے باز ہو، کچھ بھی ہو، لیکن چونکہ وہ ہماری برادری کا اس لیے ہم اس کا ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ ہماری زبان بولنے والا اس لیے ہم اس کا ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ ہماری اس پولیٹیکل پارٹی سے ہے جس کو ہم فیور کرتے ہیں اس لیے ہم اس کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ چور ہے، چاہے وہ ڈاکو ہے، چاہے وہ زانی ہے، چاہے وہ قاتل ہے، جو مرضی ہے، مگر ہم دیکھیں بورن مسلم ہو کے بھی ہم لوگوں میں سے یہ چیزیں نہیں گئی، تو وہ لوگ تو پہلے تھے ہی انہی چیزوں کے اندر پڑے ہوئے، اسلام تو بعد میں ان کی زندگیوں میں آیا تھا، تو ان کے اندر یہ تعصب بہت زیادہ تھا، اب یہ جو صحابہ کرام ہیں جو ٹاپ کے لیول کے ہیں یہ تو اس سے بہت اوپر اٹھ چکے تھے، لیکن عام جو لوگ تھے ان میں تو ابھی تک تھا نا یہ چیزیں تھیں، تو یہ بھی واقعہ اسی ایک قسم کی جو یہ میں نے آپ کو بات بتائی ہے اسی سے متعلق ہے. ہوا یہ ترمذی کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی تھا مدینہ میں, خاندان بنو عبیرق کے نام سے مشہور تھا. ان میں ایک آدمی تھا, اس کا نام آپ جو تفسیر کھولیں گے ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ نام آ سکتا ہے, جیسے ترمذی میں بشیر نام ہے, ابن جریر وغیرہ میں تامہ نام بتایا جاتا ہے, بہر کیف نام جو بھی ہو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا رفاعہ کے گھر میں نقب لگا کے چوری کر لی. اچھا اب کیا ہوا کہ یہ آدمی, اب دیکھیں اب تو روایات میں تفاسیر میں لکھا ہوا ہے نا کہ یہ منافق تھا, لیکن اس وقت کے لوگوں کو تو نہیں پتا تھا, ماتھوں پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ فلاں منافق ہے فلاں یہ ہے. ٹھیک ہے, تو مدینہ میں رہتے ہوئے یہ کیا کرتا تھا, صحابہ کرام کی توہین میں اشعار لکھ لکھ کے نا دوسروں کے ناموں سے ان کی اشاعت کرتا تھا کہ فلاں نے یہ شعر کہا ہے, اور جس میں صحابہ کی توہین ہوتی, کہا خود ہی ہوتا تھا, جیسے آج بھی کئی لوگ کرتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں فلاں یہ کہتا ہے, حالانکہ کہا انہوں نے خود ہی ہوتا ہے, فلاں آپ کے خلاف یہ بولتا ہے فلاں نے, حالانکہ یہ انہیں کے اپنے ہی دل کا چور ہوتا ہے, خود ہی باتیں بنائی ہوتی ہیں, فلاں کون وہ کوئی پتہ نہیں. تو وہ ایسے کیا کرتا تھا. اور جب ایک دفعہ کیا ہوا, یہ جس جب چوری ہوئی ہے, چوری ہوئی ایسے کہ ہجرت کے شروع کے زمانے میں عام مسلمانوں پہ آپ کو پتہ ہے فقر و فاقہ بہت تھا, تنگی بہت تھی, گزر اوقات بڑی مشکل سے ہوتی تھی, اور ان کی عام خوراک جو کا آٹا تھی یا کھجوریں یا گیہوں کا آٹا جو بہت ہی کم مل رہا تھا, اور مدینہ میں تو ملتا بھی نہیں تھا, شام سے آتا تھا, تو کچھ لوگ مہمانوں کے لیے یا کسی خاص اوکیزنس کے لیے خرید کے رکھ لیا کرتے تھے. اب یہ جو رفاع تھے انہوں نے اسی طرح کچھ گیہوں کا آٹا خرید کے ایک بوری میں اپنے لیے رکھ لیا تھا, اور اسی بوری کے اندر کچھ اپنے اسلحہ وغیرہ بھی رکھا ہوا تھا ایک جگہ پہ. اب یہ جو بشیر تھا یا تامہ تھا اس کو پتا چلا گا, اس نے نقب لگا کے یہ بوری نکال لی. رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب صبح کو یہ دیکھا تو اپنے بھتیجے, ان کے بھتیجے تھے قتادہ, ان کے پاس آئے اور بتایا کہ بھئی اس طرح ہوا ہے, چوری ہو گئی ہے میرے گھر میں. سب نے مل کے محلے میں تفتیش کی, بعض لوگوں نے بتایا کہ آج رات ہم نے دیکھا ہے بنو عبیرق کے گھر میں آگ روشن ہوئی تھی, یعنی آگ جلی تھی, اس کا مطلب ہے کہ ان کے گھر میں کچھ پکا ہے, ہمارا خیال ہے کہ وہی کھانا پکایا گیا. اب جب بنو عبیرق کو راز فاش ہونے کی خبر ملی تو خود آئے اور کہا کہ یہ کام تو فلاں فلاں نے کیا ہے, لبید بن سہل نے کیا. اب لبید جو تھے ان کو سارے جانتے تھے کہ وہ تو ایک بہت نیک انسان ہے, اب ان پہ الزام لگا دیا. ان کو جب یہ خبر ہوئی نا لبید کو, تو وہ تو تلوار لے کر آ گئے, انہوں نے کہا کہ چوری میرے سر لگاتے ہو, اب یہ تلوار اس وقت تک میان میں نہیں میں رکھوں گا جب تک تو چوری کی حقیقت نہ پتہ چل جائے. بنو عبیرق نے آہستہ سے کہا آپ بے فکر رہیں, ہم آپ کا نام نہیں لیتے, نہ یہ کام آپ کا ہو سکتا. اب کیا ہوا, یہ تامہ کو جب پتہ چلا کہ یہ تو معاملہ کچھ مسئلہ ہو گیا, تو اب اس میں ایکچولی آپ دیکھیں گے جو بھی آپ کے پاس تفسیر کی کتاب ہوگی آپ دیکھیں گے ڈفرینٹ روایات ہیں. بعض میں تو یہ آتا ہے کہ جب اس نے چوری کی تھی تو اس نے کیا کیا, لے جا کے وہ بوری ایک یہودی کے گھر میں امانت رکھوا دی. اس زمانے میں دیکھیں کوئی بینک وغیرہ یا یہ چیزیں تو ہوتی نہیں تھیں, جو امانتیں ہوتی تھیں دیکھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ رکھواتے تھے, تو اس نے جا کے یہودی کے پاس رکھوا دی, اور وہ آٹے کی بوری میں چھوٹا سا سوراخ تھا تو وہ آٹا گرتا گیا اس سے اور ایک لکیر بن گئی. اور اس زمانے میں کھوجی ہوتے تھے جو کھوج لگاتے تھے, جو جیسے آج کل جو جاسوسی کرتے ہیں نکال لیتے ہیں چیزیں کو, انویسٹیگیٹر کہہ لیں, تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ یہ اس طرح سے لکیر جا رہی ہے, وہ تو یہودی کے گھر پہنچ گئے. یہودی نے کہا قسمیں کھا کھا کے کہ مجھے تو یہ اتاما نے لا کے میرے گھر میں رکھوائی ہے, میری تو یہ ہے ہی نہیں. اب تاما تو صاف مکر گیا, اس نے قسمیں کھانے شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی چوری نہیں کی, اور اوپر سے اس کا قبیلہ آ گیا, اس کے جو خاندان والے تھے, قبیلہ تو نہیں, قبیلے کے اندر بھی گھرانے ہوتے نا, فیملیز ہوتی ہیں, خاندان ہوتے ہیں, تو اس کے خاندان کا یہ نام تھا. تو اس کے خاندان والے آ گئے اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا کہ اس طرح ہے, اور ثبوت تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, سرکمسٹینشل ایویڈنس ہی تھی کہ یہ سارا آٹا تو یہودی کے گھر تک جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں جی اس طرح سے ہمارے بندے کے اوپر نام لگا دیا, نہ کوئی اس کا کوئی ثبوت ہے نہ کوئی کچھ ہے, حالانکہ آپ دیکھیں کہ سامان تو یہودی کے گھر سے نکلا, آپ ان کو روکیں یہ ہمارا نام نہ لگائیں. جو قتادہ تھے, جو بھتیجے تھے رفاع کے, انہوں نے نام لگایا تھا. اچھا اب انہوں نے فیملی والوں نے آ کے کہا کہ یہ کام تو یہودی کا ہے, کہ صاف پتہ چل رہا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہو گیا کہ یہودی پر چوری کی سزا جاری کر دی جائے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. ٹھیک ہے, اور جب حضرت قتادہ بھی, اب ارادہ دل میں ابھی ہوا ہے, ابھی یعنی کچھ ابھی کچھ اناؤنس نہیں ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان یہی تھا کہ مجرم جو ہے وہ یہودی ہے. ادھر جب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب یہ جو بھتیجے ہیں رفاع کے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو بغیر دلیل کی اور ثبوت کی ایک مسلمان گھرانے پہ چوری کا الزام لگا دیا. یہ صرف ان کے گھر سے آگ کی وہ ہو رہی تھی اور یہ بس آپ نے اس طرح کر دیا اور یہودی نے کہہ دیا تو میں نے الزام لگا دیا. تو حضرت قتادہ اس معاملے سے بڑے رنجیدہ ہوئے, بہت ان کو افسوس ہوا کہ کاش میں اس معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاتا ہی نہ, مال بھی جاتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی, مطلب اس طرح کی ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات کہہ دیں کسی کو. اسی طرح جب ان کے چچا کو یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تو انہوں نے بھی صبر کیا, انہوں نے کہا واللہ المستعان, اللہ ہی پھر ہمارا مددگار ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. اب اس معاملے پہ ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ قرآن کریم میں یہ پورا رکوع اتر آیا جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعے کی پوری حقیقت اللہ تعالیٰ نے کھول دی اور ایک عام ہدایات بھی دے دی کہ کیا کرنا چاہیے ایسے معاملات میں. اب جب یہ آیات اتر آئیں تو تعامہ کی تو چوری کھل گئی, یہودی کو بری کر دیا گیا. اب جو بنو عبیرق تھے وہ مجبور ہوئے, انہوں نے مال بھی لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور سارا کچھ جو بھی تھا وہ بھی مان گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاع کو بلایا, ان کو سارا جو چیزیں ان کی تھیں وہ واپس دی. اور اب یہ تامہ نے کیا کیا, یہ مدینہ سے بھاگ کے مکہ چلا گیا اور مشرکین کے ساتھ جا کے مل گیا. اب پہلے اگر منافق تھا تو اب تو کھلم کھلا کافر ہو گیا, اب پہلے اگر مسلمان تھا تو اب تو بالکل ہی مرتد ہو گیا. اچھا لیکن وہاں پہ بھی جا کے ظاہر ہے جس کو چوری کی عادت ہو پھر وہ چوری سے ہٹتا نہیں ہے. اس نے وہاں جا کے بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے مکان میں ٹھہرا ہوا تھا اس کے مکان میں ہی چوری کرنے کی کوشش کی, تو اس نے تو خیر پکڑا گیا یہ اور اس نے نکال دیا. اور پھر اس نے کہیں اور چوری کی کوشش کی تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس دیوار میں سوراخ کر کے نقب لگانا ہوتا ہے نا, نقب لگا رہا تھا تو وہ دیوار ہی اس کے اوپر گر گئی اور وہیں دب کے مر گیا. بعض جگہ پہ آتا ہے کہ وہ کشتی میں بیٹھ کے جا رہا تھا, کسی جگہ فرار ہو رہا تھا تو وہ کشتی والوں کی چوری اس نے کرنے کی کوشش کی تو کشتی والوں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا. تو بعض اس طرح کی روایات آتی ہیں, یعنی وہ کفر پہ اس کی موت پھر واقع ہوئی. اور یہ جب وہاں پہ مکہ گیا تھا تو وہاں جا کے ان لوگوں کے ساتھ مل گیا اور بتوں کی پوجا شروع کر دی اس نے. تو یہ سارا واقعہ تھا. اب ہم دیکھتے ہیں ان آیات کو, اب ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو آیات سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الکتاب, یہ قرآن کریم حق کے ساتھ, یعنی یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے اور الیک آپ کی طرف نازل کیا گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سلیکشن ہے کہ قرآن کریم کو کس پہ نازل کرنا ہے, اور حق کے ساتھ نازل ہوا. یہ کتاب حق ہے, اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو غلط ہو, جو خلاف واقعہ ہو. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ, کیوں یہ نازل کیا گیا؟ تاکہ تو فیصلہ کرے درمیان لوگوں کے بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا ہے نبی، جو آپ کو دیا ہے اس کے مطابق تاکہ آپ لوگوں میں فیصلے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا گیا؟ جو بھی علم دیا گیا، چاہے وہ قرآن کریم کا علم ہے، چاہے آپ کے اوپر وہ بھی وحی اتری، جو وحی جس کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوع۔ وحی کی دو اقسام ہے، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ میم تا لام واو۔ وحی مطلوع تو وہ ہے جو یہ قرآن ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور غیر مطلوع وہ ہے جو قرآن میں نہیں ہے یہ آیات، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ بھی اللہ کی طرف سے میسج اترا۔ تو آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن صرف سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کلاسیں لینے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہے کہ لوگوں کے درمیان جو معاملات ہوں، جو جھگڑے ہوں، ان کے فیصلے اس قرآن کے قانون کے مطابق کیے جائیں۔ عدالتوں میں جو قاضی ہوں، جو جج ہوں، وہ اس قرآن کے مطابق فیصلہ کریں۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ بھی اس کا مقصد ہے۔ یعنی عام زندگی میں جو بھی کسی کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی کنٹرڈکشن ہوتی ہے، تو فیصلہ کہاں سے لیا جائے گا؟ اس قرآن سے، یہ قرآن فیصلہ کرے گا۔ تو اے نبی، ہم نے یہ قرآن اس لیے آپ کے اوپر اتارا ہے، آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے نہ بنے۔ کون سے خیانت کرنے والے؟ وہ جو بشیر یا تعمہ کے جو خاندان والے تھے، وہ آ گئے تھے نا بات کرنے کے لیے، کھڑے ہو گئے تھے اور اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ یہ خیانت کرنے والوں کے لیے آپ جھگڑا کرنے والے نہ بنے، ان کے یعنی حق میں آپ نہ کھڑے ہوں، ان کی حمایت نہ کرنے، کیونکہ یہ کون ہے؟ یہ خیانت کرنے والے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں معلوم تھا نا۔ دیکھیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے کہ آپ کو دیکھتے ہی ایک تو پتہ چل جاتا نا کہ فلاں لوگ ہیں، یہ اس کے دیکھتے ہی ماتھے کے اوپر پڑھ لیا کہ یہی ہے جو چور ہے۔ آپ کے وقت میں تو بہت سارے لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں نا کہ ہمیں تو بس دیکھ کے ہی کسی کے چہرے تو پتہ چل جاتا ہے اس کے حالات کیا ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پتا تھا، جتنا علم اللہ تعالیٰ دے دیتے تھے اتنا ہی علم ان کے پاس تھا۔ بعض لوگ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ شرک تک پہنچ جاتی ہیں جب وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ سارا علم تھا جو علم اللہ کے پاس ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور بہت ساری اس میں مثالیں موجود ہیں۔ ایک مثال آپ کے سامنے یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکلینیشن جو تھی وہ اس تعامہ کی طرف ہو گئی تھی، حالانکہ وہ مجرم تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بن جائیں، ان کی یعنی حمایتی نہ بن جائیں۔ خصیم کا مطلب کیا تھا؟ جھگڑا کرنے والے، یعنی اس کسی کے آپ حمایت میں جب جھگڑا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سچا ہے، تو آپ ان کی حمایتی نہ بنیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں، وہ خائن کون تھا؟ یہ جس نے چوری کی تھی وہ تو ایک تھا، یہاں پہ ہے للخائنین، خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنے، تو پلورل تو نہیں تھے، وہ بہت سارے تو نہیں تھے، پھر کیوں آیا؟ ایک بندہ تھا جس نے غلط کیا تھا، یہاں پہ پھر خائنین کیوں آیا؟ اس لیے کیونکہ وہ تو تعمہ نے چوری کی تھی، مگر جب اس کے پورے قبیلے نے اس کی حمایت کی، اس کے حق میں کھڑے ہو گئے، اس کا جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ قبائلی عصبیت اتنی زیادہ تھی نا کہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، چاہے ابھی ہم پتہ بھی چل گیا ہمیں کہ یہ چور ہے، دل میں تو پتہ ہے، لیکن بس اس کی حمایت میں کھڑے ہیں کیونکہ یہ ہمارا اپنا جو بندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا پیارا ایک سبق سکھایا ہے کہ جس وقت ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا اور بہت اونچے گھرانے کی عورت تھی، آپ اپنے ذہن میں تصور کریں کسی بہت ریسپیکٹیبل فیملی، بہت ویل ٹو ڈو فیملی کی کوئی بندہ اگر چوری کرتا ہے، سوچیں اپنے ذہن میں۔ اچھا اب وہ عورت جب اس کا مقدمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں آیا تو اس عورت کے گھر والوں نے کہا کہ ہماری تو بڑی بے عزتی ہوگی اگر اس کا ہاتھ کاٹا گیا چوری کرنے پہ، یہ تو ہمارے لیے بڑی ذلت کی بات ہے، دیکھیں نا اب ایک ہاتھ کاٹ جائے گا ساری دنیا کے اندر یہ بات ہوگی کہ اچھا اس خاندان کی عورت نے چوری کی ہے۔ تو انہوں نے بڑی سفارشیں بھی کرائیں بڑا اس طرح کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے کیونکہ ہماری تو ناک کٹ جائے گی، ہم کس کو منہ دکھائیں گے سوسائٹی میں، ہماری تو بڑی ذلت ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی تاریخی بات فرمائی تھی جو رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد، یہ تو فاطمہ ہے نا کسی بڑے گھرانے کی، فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، یہی سزا ملتی ان کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم سے جو پہلی امتیں تھیں وہ اسی لیے تو تباہ ہوئیں کہ جب ان کے عام لوگ جرم کرتے تھے تو ان کو سزائیں دی جاتی تھیں اور جب بڑے بڑے لوگ جرم کرتے تھے تو ان کو کوئی سزا نہیں دی جاتی تھی۔ اسلام میں عدل ہے، انصاف ہے، یہ نہیں ہے کہ اب اس کے حمایتی کھڑے ہو گئے ہیں، اس کا گھرانہ ایسے ہے، اب ہم کس کو منہ دکھائیں گے، اب ہم کیسے کریں گے، نہیں۔ جو قانون ہے وہ سب کے لیے ایک ہے۔ اور آج ہم نے دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو کتنا پیچھے ڈال دیا ہے کہ جب بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے، ان کے بچے، ان کی بچیاں غلط کام کرتے ہیں، چاہے قتل تک کر دیں کسی کو، ڈاکے ماریں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹ جاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی سزا نہیں ہوتی، ان کو کسی نہ کسی طرح نکل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی چھوٹا بندہ چوری کر لے تو وہ چاہے ایک روپے کی چوری کرے، اس کو پکڑ لیا جاتا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں خائنین یہ سب، یعنی اس جرم میں ملوث ہو گئے، سب کو خیانت کار کر دیا گیا، اس لیے کہ جب تم کسی ظلم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو نا تو تم بھی ایسے ہی ہو جیسے تم ظلم میں شریک ہو گئے۔ ظلم کو دیکھ کے کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا ہمارا دین بتاتا ہے؟ ہاتھ سے روکا جائے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، پھر کیا کرو، دل میں تو برا جانو، یہ تو نہیں کہ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ۔ جو حمایت میں کسی کی کھڑا ہو جاتا ہے، کسی کے لیے آرگیو کرنے لگتا ہے، کسی کے حق میں دلائل دینے لگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی اسی میں سے ہے۔ اب اس میں وہ لوگ بھی دیکھ لیں جو وکیل بنتے ہیں، وکالت کا پیشہ ہے جن کا، جب وہ مجرموں کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے دلیل دیتے ہیں، چاہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کی تو جاب ہے، نہیں، جاب میں بھی، چاہے جاب ہے، چاہے پیسے لے کے کرتے ہیں، چاہے آپ کا قبیلہ ہے، چاہے آپ کی برا، کسی مجرم کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اس کا اندر وکیل کو بھی دیکھ کے کیس لینا چاہیے نا، اگر یہ مجرم ہے، اگر یہ ظالم ہے، اگر اس نے غلط کیا ہوا ہے، جرم اسی کا ہے، تو اس کے حق میں نہ کھڑے ہوں، اس کے حق میں وکالت نہ دیں۔ تو تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنو، آپ ان کی حمایتی نہ بنے۔ واستغفر اللہ، اور بخشش مانگے اللہ سے۔ کس بات کی بخشش؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے واستغفر اللہ، دیکھیں واحد کا صیغہ ہے، ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا رہا ہے، لیکن سنایا ان لوگوں کو جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے ان لوگوں کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سب کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ تم نے اس چور کی حمایت کی، خیانت کرنے والے کی حمایت کی۔ اور دوسرا معنی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی جو خیال آیا، تو جو جتنے اعلیٰ مرتبے پہ ہوتا ہے نا، اس کی چھوٹا سا اس کا قصور بھی، یعنی اس کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ قصور بھی نہیں کہہ سکتے، مگر چھوٹی سی اس کی طرف سے کمی کو بھی قصور سمجھ لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مقام بہت اونچا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اتنا اونچا تھا، اگر میں آپ جیسے لوگ کوئی اس طرح کی بات اگر دل کے اندر آئی ہے تو ہمارا وہ قصور نہیں سمجھا جائے گا، ہم لو لیول لوگ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی سی بھی کمی کو، یعنی بیسٹ سے اگر بیٹر کے اوپر بھی آ گئے نا، ذرا سا نیچے آیا تو وہ بھی بیٹر، ہمارے لیے تو وہ بہت اونچی بات ہے, لیکن ان کے مقام اور مرتبے سے ایک لیول نیچے آ گیا تو وہ بھی ان کے لیے قصور سمجھا جاتا ہے. اس لیے آپ اس پہ بھی معافی مانگیں کہ آپ کے دل میں بھی ایسا کیوں خیال آیا. تو یہ اچھا آپ ایک بات نوٹ کریں, اس میں اتنے سارے سبق ہیں نا, آپ لوگ بھی بعد میں تدبر کریے گا اور اس میں ڈھونڈے اپنے لیے سبق. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں ہمارے جیسے لوگ جو ہے نا, جن کی تو کوئی ایسا اہمیت نہیں ہے, ہم جیسے لوگ بھی کوئی بات کر دیں اور اس کے بعد ہمیں پتہ چل جائے کہ اچھا جو میں نے بات کی تھی نا وہ تو ویسے نہیں ہے, بات تو اس سے الٹ ہے, میں نے کسی کو سمجھا کہ یہ قصوروار ہے حالانکہ وہ تو قصوروار نہیں ہے, تو اب میری بات تو غلط ہو گئی. تو ہم کبھی مانتے ہی نہیں ہیں, اس سے تاویلیں دیں گے ادھر سے ادھر, نہیں ایسے ہو گیا نہیں ایسے ہو گیا, کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اس طرح تو لوگوں میں میرا تو ٹرسٹ ہی نہیں رہے گا, لوگ کہیں گے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ کلام ہوتا تو کیا یہ باتیں کھول کے اس طرح بتاتے؟ یہ اللہ کا کلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اتنی سی بھی خیانت نہیں کی کہ کسی بات کو ادھر سے ادھر کر دیں. جو اللہ کی طرف سے اترا ویسے کا ویسے بتا دیا, ورنہ اپنی بات کو کون کانٹرڈکٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں نا, اپنی بات کو کون غلط کر سکتا ہے کہ یہ تو سارے بات کھل گئی یہاں پہ. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں, وہ لوگ غیر مسلم بولتے ہیں کہ یہ ورڈ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی بک ہے, اور تم کیسے پروف کرتے ہو کہ یہ اللہ کی بک ہے, گاڈ کی طرف سے ہے میسج. یہ سب آیات بتا رہی ہیں کہ کوئی بھی اپنی ہی بات کو اس طرح سے نہیں بتا دے گا. ظاہر ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصحیح کر دی, جو آپ سوچ رہے ہیں نا ویسا نہیں ہے, بات صحیح بات یہ ہے. تو یہاں پہ ایک یہ بھی پتا چلا کہ استغفار کرنا یہ ضروری ہے, جس وقت انسان سے کوئی بھی غلطی ہو جائے فوراً استغفار کریں, فوری. اور استغفار کرنے کے لیے صرف یہ کہہ دینا زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. اس لیے کہ تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے, تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے, کوئی گناہ کر لے, اس کے بعد اس پر جب تک اس کو شرمندگی نہیں ہوتی اور اس کو وہ چھوڑ نہیں دیتا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ نہیں کر لیتا, اس وقت تک اس کی توبہ توبہ نہیں ہے, مذاق ہے. تو توبہ کے لیے کیا تین شرطیں ہو گئیں؟ نمبر ون شرط کیا ہے؟ پچھلے گناہوں پر انسان کو ندامت ہو, ریگریٹ کرے, شرمندگی ہو, کیوں ہو گیا مجھ سے. نمبر ٹو, اس گناہ کو چھوڑ دے اسی وقت. نمبر تھری, آئندہ کے لیے پورا اپنا پکا ارادہ کر دے دل میں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ہاں حقوق العباد سے اگر تعلق ہے کسی گناہ کا تو پھر اس میں شرط یہ بھی آ جاتی کہ ان لوگوں سے معافی مانگ لے. ان اللہ کانا غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا مہربان. اللہ تعالیٰ نے راستہ پھر بھی کھلا رکھا ہے کہ اگر کسی سے کوئی خیانت بھی ہو جاتی ہے تو وہ واپس آئے اللہ کی طرف اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ, اور نہ تم جھگڑا کرو ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں سے. جو خیانت کر رہے ہیں یعنی دھوکہ دے رہے ہیں. اب ان کے بندے نے جب غلطی کی ہے پھر بھی وہ اس کی سائڈ پہ کھڑے ہیں, تو ایسے لوگوں کا حمایتی بننا, ایسے لوگوں کی طرف سے جھگڑا کرنا, ایسے لوگوں کی حمایت میں بولنا, یہ کسی طرح بھی الاؤڈ نہیں ہے. اس کا مطلب جب بھی ہم کسی کی بھی طرف داری کریں یا کسی کے اگینسٹ بات کریں تو پہلے ہم یہ پورا یقین کر لیں کہ جیسا ہے ویسا ہی معاملہ ہے یا نہیں، یہ نہ ہو کہ معاملہ کچھ اور ہم خام خواہ کسی کی طرف داری کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب پتہ ہے کہ کوئی شخص غلط ہے پھر بھی اس کا ساتھ دیتے رہیں، یہ اپنے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ یہ یختانون انفسہم، یہ اس کے گھر والوں نے کیا تھا نا، اس کے خاندان والوں نے، تام آ کے کہ وہ کھڑے ہو گئے تھے جبکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے بندے نے غلط کیا۔ تو جب انسان دوسرے سے خیانت کر رہا ہوتا نا تو وہ دوسرے کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا۔ جیسے انسان کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، وہ سوچتا ہے میں دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، حالانکہ یہ وہ اپنے نفس کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، وہ کل کو بھگتنا تو اس کو ہی پڑے گا نا۔ تو جب تمہیں یقین نہ ہو، جب تمہیں اس چیز کا پکا پتہ نہیں ہے کہ یہ حق ہے یا نہیں ہے، تو اس کی وکالت مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ بر اور تقوی میں تو، نیکی اور تقوی کی بات میں تو تعاون کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، چاہے وہ میرا رشتہ دار ہے، چاہے وہ میرا دوست ہے، چاہے وہ میرے کتنے بھی قریبی کوئی تعلقات ہیں کسی کے ساتھ۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں ہم چونکہ ساتھ ایک دوسرے کے مل جل کے رہتے ہیں، کہیں خون کے رشتے ہیں، کہیں اور ذات برادریاں اور دوستیوں کے رشتے ہیں، تو چونکہ ایک کمیونٹی میں، ایک سوسائٹی میں آپ لوگ رہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آج آپ کسی کے لیے کھڑے ہوں گے تو کل کوئی آپ کے لیے کھڑا ہوگا۔ اس لیے لوگ جو اپنے ہوتے ہیں ان کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں کہ آج اس کو میری ضرورت ہے نا، تو کل اگر مجھے اس کی ضرورت پڑی تو کیا ہوگا۔ ایک سپورٹ سسٹم اس طرح سے ہی بنا ہوا ہے نا۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان جو فیکٹس ہیں نا ان کو پیچھے کر دیتا ہے اور اتنا ایموشنل ہو جاتا ہے کہ جو اس کے برادری ہے یا فیملی ہے یا ان کے اور رشتے ہیں یا دوست ہیں، ان کے غلط کو بھی صحیح کہنے لگتا ہے، اتنا ایموشنل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جو سیاست دان ہوتے ہیں وہ اپنے لیڈران کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں یا اپنی پارٹیز کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں، کہ ان کے مفاد ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ، فائدہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا۔ اسی طرح کوئی کسی کا دوست ہے تو وہ دوست کو کیسے ڈیفینڈ کرتا ہے، کوئی کسی قوم خاص برادری سے ہے تو وہ ان کو کیسے ڈیفینڈ کرتا ہے کہ بس میں انہی کے ساتھ دوں گا، انہی کی مدد کروں گا، میرا بس جینا مرنا انہی کے ساتھ ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، چاہے کوئی مسلمان ہے اور دوسری طرف غیر مسلم ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ایک طرف اب ہم تو یہ پڑھ رہے ہیں نا تفسیر میں، ایک طرف منافق تھا ایک طرف یہودی تھا، وہ تو بعد میں ہوا، وہ بندہ بھاگ گیا، پتہ چل گیا اس کے اندر منافقت ہی تھی، اسی لیے تو شرک میں لگے۔ اگر یہ پکا مومن ہوتا تو ایسے تھوڑا ہی کر، لیکن اس وقت تو نہیں پتا تھا کسی کو کہ یہ منافق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہ دل میں اس کو نہ مظلوم سمجھتے۔ اس کے گھر والوں نے بھی آ کے کہا کہ بھئی یہ تو بہت نیک اور شریف اور بڑا اچھا آدمی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تم نے بھئی ایک بھلے آدمی کے اوپر ایسے ہی الزام لگا دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون کیا ہے، دل میں کس کا کیا ہے، وہ تو ایک مسلمان کا ہی معاملہ سمجھ رہے تھے نا یہودی کے ساتھ۔ اب اسلام نے ہمیں کیا سکھایا، دوسری طرف چاہے غیر مسلم ہو، چاہے وہ ہوں جن کو ہم کہتے ہیں مغدوبی علیہم ہے، چاہے ہم کہیں کہ اللہ کی تو لعنت ہے ان کے اوپر، فلاں ہے، یہ ہیں، یہ اب انہوں نے آگے کہا، ایک طرف ایک کلمہ گو ہے، دوسری طرف وہ مغدوبی علیہم والا آدمی، اب اس کا ساتھ دیں گے، اب اس کی بات پہ یقین کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ مسلمان بندہ ہے اب اس پہ نہیں یقین کر رہے۔ انسان کے دل میں آتا ہے نا کہ ہاں، ایک طرف ہمارے دلوں کے اندر اپنے جو ہم مذہب لوگ ہیں مسلمانوں کے لیے ایک ہمدردی، ایک محبت کا جذبہ ہے سب کے دل میں، لیکن جہاں پہ حق بات آ جائے گی تو چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو جن کے ساتھ کہا گیا احسان کا سلوک کرو، پھر بھی ان کی حمایت میں بھی نہیں کھڑے ہو سکتے اگر وہ ناحق ہیں۔ اور ہماری عام روزمرہ زندگی میں آپ دیکھیں، اب ہم عدالتوں میں تو کہیں کھڑے نہیں ہوتے یا ہم سیاستوں میں تو کہیں نہیں ہیں، پر عام روزمرہ زندگی میں دیکھیں کہ جہاں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، خاندانوں میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں، فیملیز میں بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں، ہم کن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کیا دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ مثلاً میرے بیٹے اور بہو کے درمیان جھگڑا ہو جائے، اب میں کس کی طرف داری کروں گی؟ بیٹا ہے تو وہ تو اپنا خون ہے، اس لیے وہ اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا یہ دیکھیں گے حق پہ کون ہے؟ اور محبت کی پٹی ایسی آنکھوں پہ پڑ جاتی ہے کہ حق پہ وہی نظر آتا ہے جو اپنا ہے، انسان فیئر ہو ہی نہیں پاتا۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ، ایک بظاہر تو کلمہ گو ہی تھے نا، وہ تامہ جو تھا وہ کلمہ گو تھا، ظاہر تو مسلمان ہی تھا، لیکن جب یہ آیات اتریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوئے، یہ جو منافقین تھے وہ اسی طرح ایکسپوز ہو جاتے تھے، وہ تو ویسے مسلمان ہی تھے۔ اگر میرے بھائی اور بھابھی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے، میں کس کا ساتھ دیتی ہوں؟ میں یہ نہیں کہتی کہ ضروری ہے کہ آپ نے جو آپ کے خون کے رشتے ان کے اگینسٹ ہی کھڑے ہونا ہے، نہیں، مگر حق کو حق دیکھنا ہے اور باطل کو باطل۔ جو ناحق ہے وہ ناحق ہے، چاہے وہ میرا بھائی ہے، چاہے وہ میرا بیٹا ہے، چاہے وہ میری بہن ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ اپنے ماں باپ ہیں، مگر کہیں نہ کہیں ہم جا کے دوسرے رشتوں میں ہو سکتا ہے کبھی کوئی کڑوا گھونٹ پی کے انصاف کر ہی لیں، اور سب سے مشکل جو انصاف کرنا ہوتا ہے نا، وہ اپنی اولاد کے معاملے میں ہوتا ہے۔ ماں انصاف نہیں کر پاتی کیونکہ وہ اس کے دل میں اتنی محبت اولاد کی ہوتی نا، کہ اولاد غلط بھی کر رہی ہے تو اسی کے اوپر پردے ڈالتے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا بعض دفعہ یہ بہت بڑے بڑے امیر گھرانوں کے بچے جب کچھ غلط کرتے ہیں تو ان کے باپ ان کو چھڑوا لیتے ہیں، پہلے وہ چھوٹے چھوٹے جرائم کرتے ہیں پھر وہ ان کو چھڑواتے رہتے ہیں، اور ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا جرم کر لیتے ہیں، آدھی مجرم بن جاتے ہیں۔ خیر وہ تو ایک بڑے لیول کی بات ہو گئی، کہ اور آپ زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بھی دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بھی ہمارے دل اتنے نہیں ہوتے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ قصور کس کا ہے، انصاف کے ساتھ ہم جج کر سکیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے وہاں پہ جو لڑکے کی طرف دار گھر والے ہوتے ہیں وہ اس کی طرف ہوتے ہیں، لڑکی کے گھر والے اس کی طرف ہوتے ہیں، کیونکہ حق کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا، تو کوئی ایک تو ناحق ہوگا نا، کوئی ایک تو ایسا ہوگا جس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہوگی۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں صاف کہا جا رہا ہے ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، جو خیانت کرتے ہیں، جو غلط بات کر رہے ہیں، جو سچائی کو چھوڑ کے، سچائی کو چھوڑ دینا خیانت ہے، ناحق بات کرنا خیانت ہے، دھوکہ دینا خیانت ہے، غلط بات کو غلط جانتے ہوئے بھی کہ یہ غلط ہے پھر بھی اس کا ساتھ دینا یہ خیانت ہے، تو مت جھگڑا کرو ان کی طرف سے۔ کیا دنیا کے کسی مذہب میں آپ کو ایسی تعلیم ملتی ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہوں جو آپ کے دین کے دشمن ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے ہیں اور ان کو مانتے بھی نہیں ہیں اور آپ کے دین کو نہیں مان رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اسی کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں، جبکہ وہ لوگ کیا کہتے تھے، یہودی پتہ ہے کیا کہتے تھے، ہم سے امی لوگوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، ہم ان کے اوپر جو مرضی ظلم کریں ہم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یہ ہیں ہی اس قابل اور ہم ہیں ہی اتنے اللہ کے لاڈلے اور اتنے سپیریئر ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں گے، اللہ نے نہیں ہم سے سوال کرنا کہ ان کے اوپر ظلم کیا۔ مسلمان کو یہ نہیں سکھایا جاتا۔ اسی لیے دنیا میں بھی آج جو کچھ ہو رہا ہے، اپنی آنکھیں اور کان اور ذہن کھول کے اس میں فیصلہ کیا کریں کہ اگر ناحق کرنے والا کوئی مسلمان ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے اس لیے بس یہ ٹھیک ہے اور ہم اس کے طرفدار ہیں، نہیں، ہم نے سپورٹ نہیں کرنا کسی ایسی چیز کو جو ظلم ہو، جو غلط ہے، چاہے دوسری طرف کوئی بھی لوگ ہو۔ بعض مسلمان ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ جب ایک طرف کوئی مسلمان ہوتا ہے دوسری طرف مثلاً کوئی بت پرست ہے، کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی دوسرا اس کا مشرک ہے، کہتے ہیں اچھا ہوا نا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، حالانکہ مسلمان نے زیادتی کی ہوتی ہے، ظلم کیا ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے اچھا ہوا نا ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، نہیں، اور یہ کہیں گے کہ اس مسلمان نے غلط کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں فرمایا، ہاں اچھا یہودی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، چلو اب یہ بڑا اچھا موقع ان سے بدلہ لینے کا، اور پروف بھی ہے، پروف ہے کہ اس کے گھر تک آٹا جا رہا تھا، پکڑو اس کو، ہاتھ کاٹو اس کا۔ یہ نہیں ہوا وہاں پہ۔ دیکھیں یہ سچائی کا مذہب ہے، یہی تو اسلام کی باتیں ہیں جس کی وجہ سے غیر مسلم بھی اعتراف کرتے ہیں پھر کہ واقعی، پھر اسی لیے وہ اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اس میں جسٹس ہے، چاہے غیر ہو چاہے اپنا ہو، غلط کا ساتھ نہیں دینا۔ اب اس میں یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیں آپ کہ یہ بات، یہ انسٹرکشن دنیا کے لیے نہیں ہے، صرف آخرت کے لیے بھی ہے۔ آپ کا مطلب ہے دنیا میں تو اجازت نہیں ملی کہ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑیں، ان کی حمایت کریں، تو آخرت میں کیا اجازت مل جائے گی کہ کوئی بھی خائن لوگوں، دھوکہ باز لوگوں کے لیے کھڑا ہو جائے؟ اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شفاعت کریں گے اگر دنیا میں ان کو کہہ دیا گیا کہ ان کے لیے نہیں آپ جھگڑیں، ان لوگوں کی نہیں طرفداری کریں، تو کیا قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جھگڑیں گے جو خیانت کرنے والے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، لوگوں کو چیٹ کرتے ہیں، لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں، غبن کرتے ہیں، کیا ان کے لیے کھڑے ہو جائیں گے وہ؟ اور ہمارے حال یہ ہیں کہ دنیا بھر کے فراڈ کر کے اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، وہ ہمیں اس دن چھڑا لیں گے۔ یہ کیا پھر لکھا ہوا ہے؟ یا آپ نہیں جھگڑا کریں گے ان لوگوں کے لیے؟ تو قیامت کے دن سب کچھ کھل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں نا، تو پھر ہمیں ان کاموں سے پرہیز کرنا ہوگا جن کی وجہ سے شفاعت سے محروم ہو جائیں۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالی محبت نہیں رکھتا جو خیانت کار ہے، جو گناہ کار ہے۔ ایک اللہ کے بندے کے لیے اتنی بات بہت بڑی بات ہے کہ اس کا رب کسی بات کی وجہ سے اس سے ناراض ہو جائے، اس سے اپنی نظر کرم پھیر لے۔ اور یہ واضح یہاں پہ آ گیا، جو گناہگار ہے اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، جو خیانت کار ہے وہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں یہ ہوتا ہے نا، کیا ہو گیا، گناہ کر بھی لیا تو کیا فرق پڑ گیا، بعد میں معافی مانگ لیں گے، کیا ہو گیا، اتنا لوگ بھی تو یہ کرتے ہیں، فلاں بھی تو یہ کرتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا، گناہگاروں سے نہیں رکھتا، خیانت کاروں سے نہیں رکھتا۔ تو ہم سوچیں کہ جب ہم گناہ کر رہے ہیں تو میں اللہ کی محبت سے محروم ہو رہی ہوں، اللہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا پھر، کیا مجھے یہ گوارا ہے؟ لوگوں کو چیٹ کرنا اس وجہ سے کہ ہمارے کچھ پیسے بن جائیں، کوئی فائدہ مل جائے دنیا کا، تو شاید وقتی طور پہ دنیا کا کوئی فائدہ تو مل جائے، لیکن اللہ کی محبت نہیں پھر ملے گی۔ تو یہ ایک سودا ہے، گناہ میں شاید وقتی لذت تو مل جائے لیکن اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہمیں کیا چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے یا یہ جو وقتی لذتیں ہیں گناہوں میں جو آتی ہیں وہ چاہیے؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، وہ چھپتے ہیں لوگوں سے اور نہیں وہ چھپ سکتے اللہ سے۔ اللہ اکبر، خاص خطاب تو انہی لوگوں سے ہے جو یہ کام کر رہے تھے۔ اب تامہ نے جب چوری کر لی، اس کی برادری والوں کو، خاندان والوں کو یہ ہو گیا کہ آئے اب ہماری لوگوں کے سامنے رسوائی ہوگی، یہ ہوگی، تو ہم اپنے بندے کو بچا لیں اور کسی طرح اس کے جرم پہ پردہ پڑ جائے۔ تو ٹھیک ہے، لوگوں سے تو بچا لو گے، لوگوں کی نظروں سے تو بچ جاؤ گے، لوگوں میں تو تم رسوائی سے بچ سکتے ہو، لیکن اللہ سے کیسے چھپو گے؟ اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ اور اب عام اس کو لے لیا جائے، عام معنی اس کا لے لیا جائے، ایک تو خاص کانٹیکسٹ ہے نا وہ واقعہ، اور عمومی معنی لیں، ہم سب اپنی زندگی میں دیکھیں ہم کوئی غلط کام کرتے وقت ہمیں ڈر کس کا ہوتا ہے؟ لوگوں کا، کسی کو پتہ نہ چل جائے نا، یہ ڈر سب سے زیادہ ہمارے دل میں ہوتا ہے. بلکہ بچوں کو بھی یہ کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، پھر ان کے دلوں میں بھی شروع سے اللہ کا ڈر نہیں، لوگوں کا ڈر ڈال دیتے ہیں، لوگوں سے شرماتے ہیں، لوگوں میں میری بےزتی نہ ہو جائے، لوگ مجھے کہیں برا نہ سمجھیں، لوگوں کے سامنے میں اچھی بن بن کے بیٹھتی ہوں تاکہ لوگوں میں میں نیک کہلاؤں، مگر اللہ کے سامنے تو ہم سب ننگے ہیں، ہم سب کے پردے کھلے میں، کوئی چھپا نہیں سکتا کچھ بھی، اس کے سامنے کیسے چھپو گے؟ وہ تو ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہوا معاکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو. خاص طور پہ خائنین کے لیے تو کہا گیا، ہر گناہ کے لیے آپ لے لیں اس کو، خیانت میں بھی ہم اپنا جائزہ ضرور لیں. میں نے تو نہیں خیانت کی، میں نے بلا وجہ کسی کی سائیڈ لینے کے لیے مبالغہ آرائی تو نہیں کی، ایگزیجریشن تو نہیں کی، بات اتنی سی تھی، میں نے اتنی بڑھا کے اس کی حق کے اندر میں بولی ہوں، جھوٹ تو نہیں میں نے بول دیا. خود سے خود حساب لیں، یہ خود سے خیانت ہوگی اگر نہ کیا ایسا. جب پتہ چل جائے میں نے غلط کیا ہے پھر توبہ استغفار کریں، جیسے یہاں پہ کہا گیا. جو انرجی آپ نے غلطی کو دبانے میں خرچ کی، اتنی انرجی غلطی سے معافی مانگنے کے لیے خرچ کریں، اس غلطی کو مٹانے کے لیے نیکی کرنے میں خرچ کریں اگر ایسی غلطی ہو چکی ہے تو. اس لیے کیونکہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، لوگوں کو ہم کتنی تاویلیں دے کے وہ کر کے ان کو منا سکتے ہیں، اپنی سائیڈ پہ کر سکتے ہیں، ہم اتنی اتنی بڑی باتیں کر کے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم مظلوم ہیں اور دوسرا ظالم ہے اور جرم فلاں کا ہے اور میرا نہیں ہے. دیکھیے لوگوں سے اب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لوگ بےچارے تو ہماری طرح کے ہی ہیں نا، ان کو تھوڑی پتا ہے کہ اصل بات کیا ہے، یا وہ غیب کا علم تو جانتے نہیں ہیں. تو ہم چاہتے ہیں ہم انسانوں میں رسوا نہ ہوں، بس انسانوں میں ہم عزت والے بنے رہیں. اللہ سے کیسے چھپیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا نا، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یاد رکھو اللہ تو بندے اور اس کے دل کے درمیان ہے، اس سے تم کدھر چھپ کے جاؤ گے؟ وہ تو سورہ فجر میں ہے نا، اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک تیرا رب تو گھات میں ہے، گھات لگائے ہوئے، جیسے شکاری گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے اپنے شکار کے لیے، تو اللہ تعالیٰ گھات میں ہے. جب انسان کی موت آئے گی بس وہ پکڑا جائے گا، ابھی بھی اللہ کی پکڑ میں ہی ہے، مگر اس وقت پھر حساب کتاب شروع ہو جانا ہے. وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ ان کے ساتھ ہے جب وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، اس کا جو نہیں وہ پسند کرتا بات میں سے. وہ راتوں کو جب مشورے کر رہے ہوتے ہیں، پلاٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اب اس وقت کیا تھا، وہ جو تامہ تھا اس کے خاندان والے جو تھے وہ رات کو بیٹھ کے، اب دیکھیں نا مشورے ہمیشہ ایسے راتوں کو ہوتے ہیں. آپ بھی دیکھیں آپ کی فیملی میں کبھی کوئی، اگر کبھی ایسی کوئی جھگڑا کوئی ایسی بات ہوئی ہو تو رات کے 12-12 ایک ایک بج جاتے ہیں، وہ چیزیں سلجھاتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، اس کو کس طرح سالو کیا جائے. دن میں ہر ایک کیونکہ اپنے اپنے کام میں ہوتا ہے، اکثر ایسے ہی پلاٹنگ یا مشورے یا بات چیت رات کے وقت ہوتی ہے، اس لیے خاص طور پہ کہا گیا. تو وہ کیا سوچتے ہیں رات کے وقت، اور لوگوں سے تو چھپ گئے، کوئی اور نہیں ہے، ہمارے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے جو مرضی بات کر لو، لیکن اللہ تو ساتھ ہے نا تمہارے، وہ تو دیکھ رہا ہے. دوسرے قبائل میں ہماری بدنامی نہ ہو جائے، دوسرے لوگوں میں بدنامی نہ ہو جائے، اس ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے مشورے کر رہے ہیں کس طرح آپ اپنے بندے کو نکلوائیں اس میں سے، کیا کریں؟ اب دیکھیں جو لوگ جرائم کرتے ہیں ہمارے ملکوں میں اسی طرح مشورے کیے جاتے ہیں نا، کس کی سفارش کرائیں، کس کو جا کے کیا کہیں، ان کو بھی پتا تھا صبح کو جانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہونا ہے، کس طرح اپنے بندے کے حق میں حمایت میں باتیں کریں۔ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے اس وقت کی بات نہیں ہو رہی، جیسے لگتا ہے آج کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے ملکوں میں تو ہر طرف یہی ہوتا ہے، یہ تو ایک چوری کی بات ہے نا، ہر چیز میں، چاہے چوری ہے، فراڈ ہے، کرپشن ہے، قتل ہے، کوئی بھی آپ جرم لے لیں، اسی طرح نہیں کرتے کیا لوگ؟ مشورے کرتے ہیں آپ کس کی سفارشیں کرائیں، کس کو رشوت دے سکتے ہیں، کس کو کہاں کہلوا دو، کون اپنے کانٹیکٹس یوز کرے، میں فلاں کو جانتا ہوں، فلاں کی ایسے کر کے کس طرح بس اپنے بندے کو نکلوا لیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ راتوں کو مشورہ کر رہے تھے، وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اللہ تو ان کے ساتھ ہے اس وقت بھی جب وہ مشورہ کر رہے ہیں، اور ایسی باتیں کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب ہے باتوں میں بھی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہیں، اور بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو وہ مشورہ ہی کر رہے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، لیکن ان کی بات چیت کس لیے؟ مجرم کو نکلوانے کے لیے، ظلم کا ساتھ دینے کے لیے۔ ایسی باتیں اللہ کو پسند نہیں ہوتی۔ ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کے آگے معافی مانگیں کہ ہمیں نہیں پتا ہم نے کہیں کبھی ان کانشسلی یا بالکل ہم انجان تھے اس چیز سے، ہم نے کبھی کسی کی ایسی طرفداری نہ کر دی، کری ہوگی یقیناً، ہم کوئی مکمل نہیں ہیں، ہم تو قصوروار ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ پاک صرف تو ہے، انی کنت من الظالمین، ہم تو ہیں ہی ظالم، یا ہم نے کبھی کسی کی بات میں بڑھا چڑھا کے نہ کوئی بات کر دی ہو، ہم نے کسی کی غلط طرفداری نہ کر دی ہو۔ تو ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ جو بھی وہ عمل کرتے ہیں اس کو گھیرنے والا ہے، وہ اللہ کے گھیرے میں ہے، جیسے کوئی کرمنل ہوتا ہے نا تو پولیس اس کو گھیر لیتی ہے، اب وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا، کوئی اسکیپ نہیں ہے اس کے لیے، وہ پکڑا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کہا گیا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کے گھیرے میں ہیں، اللہ نے ان کو گھیرا ہوا ہے، اور صرف اتنی دیر ہے کہ کس وقت اس کو پکڑ لیا جائے، اب وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا، کنٹرول میں ہے۔ عموماً دنیا میں تو بھاگ جاتے ہیں نا مجرم، فراڈ کر کے، چوریاں کر کے، دھوکے دے کے، لوگوں سے زیادتیاں کر کے، ظلم کر کے، لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں بھاگ سکتے، وہ گھیرنے والا ہے۔ اس میں ایک اہم جو اس آیت کے اندر یہ بات ہے نا، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اس کو ہم نے اپنے لیے ایسا بنانا ہے اس حصے کو کہ ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رہے کہ یہ ہم سب کی کمزوری ہے، اپنے آپ کو ہم دن میں جب بھی آپ کو یاد آئے یا کہیں لکھ کے لگا لیں، اور اپنے آپ سے کہیں، کیا میں لوگوں سے چھپ سکتی ہوں، میں اللہ سے نہیں چھپ سکتی، یہ اپنے آپ کو بار بار کہیں دن میں، لوگوں سے چھپ جاؤں گی لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتی۔ یہ بہت اچھا انسان کی ٹریننگ کے لیے، 10 دفعہ کم از کم دن میں یہ بات کہیں، کوئی کام ایسا کرنے لگے لوگوں سے تو چھپ جائے گا، اللہ سے نہیں چھپے گا۔ اور ہم نے پہلے شفاعتن حسنتن اور شفاعتن سیئتن، یہ دونوں شفاعتیں پڑھی تھی نا، اچھی سفارش اور بری سفارش، یہ بھی ایک سفارش ہے جو یہاں پہ ہو رہی ہے، لیکن یہ کون سی ہے؟ سیئہ کی۔ تو برے سفارشی ہم نے نہیں بننا۔ ہا انتم ہا اولائی جادلتم انہم فی الحیات الدنیا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا۔ اتنی زبردست آیت ہے نا یہ، اتنی آئی اوپننگ آیت ہے یہ، انسان کو ہلا مار دینے والی۔ ہاں تم وہ لوگ ہو، تم دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑتے ہو، جھگڑا کر رہے ہو، یہ بتاؤ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا ان کے لیے، یا کون ہوگا ان پہ وکیل، کون ان کا وہاں پہ وکیل ہوگا جو ڈیفینڈ کرے گا ان کو اللہ کے سامنے؟ جب انسان مجرم کا وکیل بنتا ہے، اس کا حمایتی بنتا ہے، جو ظالم ہے اس کا حمایتی بنتا ہے، اس کے لیے کھڑا ہو کے جھگڑنے لگتا ہے، آپ آستینیں اٹھا اٹھا کے فولڈ کر کے اور جھگڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی ماں کے لیے، کبھی بھائی کے لیے، کبھی بہن کے لیے، کبھی اولاد کے لیے، تم کون ہوتے یہ کہنے والے، فلاں کون ہوتا ہے یہ، اور میں اس کا یہ کر دوں گی اور وہ کر دوں گی۔ اس وقت یہ سوچو کہ اگر آج انہوں نے ظلم کیا تو آج آپ ان کے لیے جھگڑا کر کے لوگوں کے منہ تو بند کرا سکتے ہو، قیامت کے دن کون جھگڑا کرے گا ان کے لیے؟ قیامت کے دن کون سامنے آئے گا؟ وہ دن جو اتنا مشکل دن ہے، جس ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ عَنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، ان سے کوئی شفاعت بھی نہیں قبول کی جائے گی، کوئی کسی سے سفارش نہیں لی جائے گی کسی کی، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تب بتاؤ کیا کرو گے؟ اس دن سے ڈرو، کیونکہ زندگی آج تو نہیں ختم ہو جانی، یہ اتنی سی تو، اتنا کام یہاں پہ معاملہ ختم ہو جانے والا ہوتا تو پھر تو آسان ہی تھا نا، لوگ اپنی بندوق کے زور پہ لوگوں کے منہ بند کرا دیتے، پیسے دے کے سفارشیں کرا کے لوگوں کو چھڑوا لیتے، ٹھیک ہے، مگر معاملہ یہاں تک نہیں ختم ہو جاتا، معاملہ تو بہت آگے تک جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ فرما رہے ہیں تو پھر اور کسی کا کیا رہ جاتا ہے؟ آج تو مجرموں کی وکالتیں کر کے ان کو بچا لو گے، کل کیا کرو گے؟ جس دن یہ ہم جیسے لوگ تو کیا، یا یہ لوگ جو وکیل ہیں یا یہ تو کیا، پیغمبر بھی سفارش کرنے سے گھبرائیں گے، اور مجرم کی سفارش تو دور کی بات ہے، وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں، اتنی بھی مجال نہیں ہوگی کسی کی کہ میدان حشر میں فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے سفارش کر دیں کہ یا اللہ تو تشریف لیا، یا اللہ تعالیٰ بہت اتنا انتظار ہو گیا، لوگ انتظار کر رہے ہیں، وہ طویل حدیث ہے لیکن آپ نے سنی ہوگی کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اتنے تنگ آ جائیں گے کہ ہم کھڑے ہیں کب سے حشر کے میدان میں، اب ہم سے تکلیف نہیں سہی جاتی، اللہ اب آ جائے فیصلہ کرنے، تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آ جائے، تو وہ کہیں گے کہ آج میں نہیں کچھ کہہ سکتا، میرا پروردگار تو آج اتنے غصے میں کہ آج سے پہلے کبھی ایسے غصے میں نہیں تھا، اور آج کے بعد بھی ایسا نہیں ہوگا، تو اس نے تو مجھے ایک کام کا حکم دیا تھا اور مجھ سے نافرمانی ہو گئی تھی، اب مجھے تو ڈر لگتا ہے، مجھے آگ میں نہ ڈال دے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اتنے بڑے بڑے پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، ابراہیم تو خلیل اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، روح اللہ ہیں، تو کوئی بھی کلمۃ اللہ، کوئی بھی ان کے پاس جائے گا تو ان کو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں ہم آج جا کے کوئی بات کرتے ہیں، نہیں، سب اسی قسم کے جواب دیں گے۔ تو انبیاء کا یہ حال ہوگا، تو جن کو آج ہم اپنے حمایتی سمجھتے ہیں یا ہم سوچتے ہیں ہم کچھ بھی غلط کریں گے میرے پیچھے میرے گھر والے کھڑے ہیں، میرے پیچھے میری فیملی ہے، میرے پیچھے میرے بھائی ہیں، میرے پیچھے میرا باپ ہے، وہ اتنی بڑی پوسٹ پہ، یا کوئی اور کسی کو بھی سمجھے، جن کے بلبوتے پر انسان غلط کام کرتا ہے، تو یہ پیچھے والے تو کل نظر بھی نہیں آنے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ اکبر کہ میں نے دوزخ کو یاد کیا تو میں رو پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں روتی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کی میں نے جہنم کو یاد کیا اور میں رو دی. دیکھیں جہنم کو یاد کر کے وہ لوگ روتے تھے جو اتنے پائس تھے، جن کے لیے جنت کی بشارتیں اللہ نے دنیا میں دے دی. کبھی ہمیں بھی رونا آتا ہے جہنم کو یاد کر کے؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے جہنم کو یاد کیا اور میں رو دی. پھر آگے جی دیکھیں ایک نیچرل جیسے سوال ذہن میں آتا ہے نا، تو وہ بھی ایک نیچرل جیسے ایک اسپونٹینیس انہوں نے ایک سوال کیا، کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ رہی ہیں، یا رسول اللہ کیا آپ اس دن ہمیں یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن تین مقامات پہ کوئی کسی کو نہیں یاد رکھے گا. جب اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے تب کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، جب اعمال ترازو میں تل رہے ہوں گے تب کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اور جب پل صراط پہ انسان ہوگا تب کوئی کسی کو نہیں یاد رکھے گا. جب تک کہ انسان کو معلوم نہیں ہو جائے کہ وہ کامیاب ہو گیا یا ناکام، اس وقت تک. یعنی ہر ایک کو تو وہاں اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کی پکار ہوگی کہ اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے. اس دن کون کس کے لیے لڑے گا؟ آج ناجائز طور پہ ہم اپنی اولادوں کے حمایتی بن جاتے ہیں، لڑتے ہیں ان کے لیے، کل اللہ کے سامنے ان کے لیے کون لڑے گا؟ تو گویا ہم اگر کسی کے ناحق یہاں پہ دنیا میں لڑتے ہیں، ہم ان کے لیے نقصان دے ہیں، نقصان دے رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ شیر ہو جاتے ہیں. ہمدردی نہیں ان سے، محبت نہیں ان کے ساتھ، زیادتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يُجَادِلْ عَنْهُمْ فَمَن يُجَادِلِ اللَّهُ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور ان کا وکیل کون بنے گا جس دن سب اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کوئی کسی کی طرف داری کرنے والا نہیں ہوگا. لوگ تو کہیں گے ہم تو کسی سے لے کے اس کے عمل، اپنا اعمال نامہ بھر لیں، کسی کی نیکیاں ہمیں مل جائیں، وہ کیوں لے گا کسی کا سارا اپنا یہ ذمہ کہ میں اس کی حمایت کروں. اور وہاں پہ کس کی مجال ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بولے؟ کس کی مجال ہوگی کہ ایک جو مجرم کی حمایت کرے؟ وہاں پہ دھونس تو چلنی نہیں ہے نا، یہ کو دھونس جما کے اور وہ کوئی کہہ کے کسی کو چھڑا کے یہ جا اور وہ جا اور ہمارے سفارشی اور ہمارے فلاں، یہ تو وہاں پہ چلے گا نہیں. ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا، وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کی حمایت میں نہیں کھڑا ہوگا. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ یہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، تو ایک دفعہ اپنے غلام کے ساتھ تھے، تو جا رہے تھے رات کے وقت، ایک جگہ پہ دیکھی آگ جل رہی تھی، جنگل سا تھا، وہاں پہ آگ جلتی ہوئی نظر آئی. تو انہوں نے سوچا شاید کوئی قافلہ ہے جو رات ہونے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی جا کے خبر لیتے ہیں، رات کو جا کے حفاظت کا انتظام کرتے ہیں. وہاں جا کے دیکھا تو ایک عورت ہے بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس بچے ہیں جو بلک بلک کے رو رہے ہیں، اور ایک دیگچی ہے جو چولہے پہ چڑھی ہوئی ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، اس کے نیچے آگ جل رہی ہے. انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے، پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. پوچھا اس دیچکی میں کیا؟ اس نے کہا پانی بھر کے بہلانے کے لیے آگ پہ رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے، سو جائیں. تو عمر بڑے حیران ہوئے، وہ کہنے لگی کہ اب وہ تو پہچانتی نہیں تھی نا، کہنے لگی عمر امیر المومنین کا اور میرا اللہ کے ہاں ہی جا کے فیصلہ ہوگا، کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے. حضرت عمر رونے لگے، فرمایا اللہ تجھ پہ رحم کرے، بھلا عمر کو کیا پتا کہ تیرا یہ حال ہے؟ کہنے لگی وہ ہمارے امیر بنے ہیں، تو ہمارے حال کی خبر رکھنا ان کا کام ہے. اب جو ان کے ساتھ غلام تھے نا حضرت عمر کے ساتھ، اسلم نام تھا ان کا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے لے کے واپس ہوئے بیت المال، بیت المال میں جا کے کچھ آٹا، کھجوریں، چربی، کچھ کپڑے، کچھ درہم وغیرہ لیے، ایک بوری میں رکھے اور بوری کو خوب بھرا اور پھر فرمایا اس کو میری کمر پہ رکھ دو۔ تو میں نے عرض کیا میں لے چلتا ہوں، اب غلام ساتھ ہے تو کیا آپ کو کیا لے جانے کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری کمر پہ رکھو۔ دو تین دفعہ غلام نے اصرار کیا کہ میں جو ہوں میں رکھتا ہوں اپنے اوپر، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ لے کے چلیں اتنا بوجھ اٹھا کے؟ فرمایا کیا قیامت میں تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا نا، قیامت میں اس کا مجھ سے سوال ہوگا۔ تو آخر غلام نے مجبور ہو کے وہ بوری ان کی کمر پہ رکھ دی۔ دیکھیں ان لوگوں کو کتنا اس چیز کا ہر وقت وہ خوف رہتا تھا کہ یہاں پہ تو ٹھیک ہے ہم چھوٹ جائیں گے، کوئی کیا کر سکتی ہے، ایک عورت کیا کرے گی، امیر المومنین ہے وہ، اتنی بڑی ان کی سلطنت تھی، لیکن ان کو یہ تھا کہ قیامت کے دن یہ بوجھ کون اٹھائے گا۔ پھر وہ گئے اس کے پاس، وہاں جا کے اس کو چیزیں دیں، اس کے بلکہ دیچکی میں آٹا، چربی خود ڈالا، کھجوریں خود ڈالی، اس کو پکانا شروع کیا، چولہے میں خود پھونک مارنی شروع کی، امیر المومنین ہے سوچیں، بلکہ غلام دیکھ رہا ہے کہ آپ کی داڑھی سے بھی دھواں نکل رہا ہے، خود حریرا سا پکایا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے نکال کے ان بچوں کو کھلایا، ان کا پیٹ بھرا تو وہ خوشی ہنسی خوشی کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ عورت بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم اس قابل تھے کہ عمر کی بجائے تم خلیفہ بنتے۔ اللہ اکبر، آج ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم یہاں پر تو بچ نکلیں گے کسی چیز سے، مگر قیامت کے دن کون ہمارے لیے کھڑا ہوگا، کون ہمارے لیے وکالتیں کرے گا، کون؟ آج لوگوں کو ہم تسلیاں دلا دیتے ہیں، اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اپنا حمایتی بنا لیتے ہیں، کل کو کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے یہ بہت غور کرنے والی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک انسان ہوں جو سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ ایک آدمی جو بہت حجت باز ہے، بہت چرز زبان ہے، یعنی کئی لوگ ہوتے ہیں نا بولنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، اپنی دلیلیں دے دے کے اپنی بات منوا لیتے ہیں، تو بہت حجت باز ہو، چرب زبان ہو، اور میں اس کی باتوں کو صحیح جان کے اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، اور جس کے حق میں فیصلہ کر دوں فی الواقع وہ حقدار نہ ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی دلیلیں سن کے اور اس کو صحیح سمجھ کے اس کے حق میں فیصلہ دوں، حالانکہ مجرم وہ ہے، جیسے یہاں پہ ابھی یہ ہونے والا تھا، تو اس کے حق میں فیصلہ دے دوں حالانکہ وہ حقدار نہ ہو، تو وہ سمجھ لے کہ وہ اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا ہے، اب اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی مثلاً دو لوگ ہیں، کسی کا مال کا جھگڑا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی بہت بولا، اس نے بڑی باتیں کی اور ایسے، اور کنونس کر لیا، کنونسنگ پاور ہوتی ہے، دوسرا بندہ اس کو نہیں اتنی باتیں کرنی آتی تھی حالانکہ وہ حق پہ تھا، تو اب اس کی باتیں سن کے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں اسی کو دے دیتا ہوں جو چیز ہوتی ہے، حالانکہ یہ حقدار نہیں ہے، تو وہ سمجھ جائے، یہ نہیں کہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تو مجھے کیا، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت بھی ہو، اگر وہاں پہ ایسا فیصلہ ہو گیا تو وہ تو انسان ہے، یہ آپ بندہ سمجھ لے کہ میں جو چیز لے رہا ہوں نا یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو میں لے رہا ہوں، چاہے اب لے لوں چاہے چھوڑ دوں۔ اس لیے یہ نہ سوچیں کہ میں نے فلاں عالم کو، فلاں سکالر، وہ بھی یہی میری بات سن کے کہہ رہے تھے، انہوں نے بھی میری بات سن کے میری حمایت کی، فلاں نے بھی کی، فلاں نے بھی کی، اور سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، اگر آپ نے اپنی باتیں کر کے کوئی جھوٹ سچ ملا کے، یا آپ میں کنونسنگ پاور ہے کہہ کے کسی کو اپنے ساتھ ملا لیا، اس کا ساتھ مل جانا آپ کو مظلوم نہیں بنا دیتا،
انسان کو اپنے اندر تو پتا ہوتا ہے نا کہ میں نے غلط کیا ہے. اب وہ دوسرا تو انسان ہے, اس کو جو آپ باتیں بتائیں گے وہ اس کے مطابق شاید ہو سکتا ہے آپ کی حمایت کر دے. اب آپ اس کی حمایت کی وجہ سے اپنے آپ کو بے قصور نہ سمجھیں. اگر قصور ہے تو اس کی حمایت کرنے کی وجہ سے آپ چھوٹ نہیں جائیں گے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں بھی اگر فیصلہ ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو دے دیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تمہارا حق ہے, حالانکہ اس کا حق نہیں تھا, پھر بھی فرمایا یہ جہنم کا ٹکڑا ہے, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. اسی طرح مسند احمد میں ہے کہ دو انصاری ایک ورثے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا واقعہ لے کر آئے, جو کہ پہلے بہت پہلے وہ قصہ گزر چکا ہوا تھا, معاملہ ہو چکا ہوا تھا, تو دونوں کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی حدیث بیان فرمائی اور فرمایا میرے فیصلے کی بنا پہ اپنے بھائی کا حق نہ لے لے, اگر ایسا کرے گا تو قیامت کے دن اپنی گردن میں جہنم کی آگ لٹکا کے آئے گا. اب وہ دونوں بزرگ تھے نا, وہ رونے لگے, ہر ایک کہنے لگا میں اپنا حق اپنے بھائی کو دے رہا ہوں. دونوں سچے تھے, دو دکھ رہے, اخلاص تھا نا کہ بھائی ہم وہاں پہ جہنم نہیں لے سکتے, ہم نہیں وہ افورڈ کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم جاؤ اپنے طور پہ ہی, جہاں تک تم سے ہو سکے ٹھیک ٹھیک حصے تقسیم کر لو, قرا ڈال کے حصے لے لو, اور ہر ایک دوسرے کو اپنا رہا سہا غلطی کا حق معاف کر دے. یہ مسند احمد میں ہے, دیکھا ہے نا آپ نے. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے, سپریم کورٹ سے ہمارا فیصلہ ہو گیا, سپریم کورٹ نے ہمیں بری کر دیا, تو اب ڈھول بجاتے ہوئے آ جاتے ہیں, مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں. یہ اس سپریم کورٹ کے, چاہے سپریم کورٹ کیا, اس سے بھی سپریم کورٹ کوئی بھی ہو, اللہ کے نبی کی عدالت سے بڑی کیا عدالت ہو سکتی, اس سے زیادہ بڑی سپریم کورٹ کیا ہو سکتی. وہاں سے بھی اگر تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا اور تم مجرم ہو تو اللہ کی عدالت میں بچ نہیں سکتے. سمجھ آ گئی بات؟ اللہ اکبر. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا. یہ میرے رب کی رحمت کہ کوئی اگر برا کر لیتا ہے, کوئی عمل برا ہو گیا ہے یا ظلم کر لے اپنے نفس پہ, پھر بخشش مانگ لے تو اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پائے گا. یعنی اب انسان اتنی باتیں سن کے سوچتا ہے کہ ہائے مجھ سے تو یہ غلطیاں ہو گئیں, اب میں کیا کروں, اب فکر پڑ جاتی ہے. تو یاد رکھو اگر کوئی عمل ایسا ہو چکا ہے, ماضی میں ایسی غلطیاں ہو چکی ہیں, ابھی بھی معافی مانگ لو. قرآن آئینہ دکھاتا ہے ہمیں, دیکھیں کہاں کہاں ہمارے داغ دھبے ہیں, ہماری غلطیاں ہیں, کہاں کہاں ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, دیکھو اس غلطی کو بھی مٹا لو, دنیا میں ابھی بھی وقت ہے, اس کو بھی مٹا لو. آئینہ آپ اسی لیے دیکھتے ہیں نا, تاکہ آپ کو اپنی کہیں کچھ منہ پہ کچھ داغ دھبے لگے ہیں, کچھ ہوا ہے تو آپ اس کو صاف کر لیں. تو قرآن پڑھ کے جس کو اپنی غلطی نظر آ جائے اور وہ اپنے داغ دھبے مٹانا چاہے تو کیسے کر سکتا, بخشش مانگ لے اللہ سے. اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا, اور جو کوئی کمائی کرے گا گناہ, فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ, تو وہ کماتا ہے اس کو اپنی جان پہ. یعنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا عدل, انسان جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے اوپر ہی اس وبال لے رہا ہے, خود ہی اس میں دب جائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, انسان اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. ہم یہ کتنے دنیا میں گناہ یہ سوچ کے کرتے ہیں نا, میرا کیا قصور ہے, فلاں کی وجہ سے میں نے کیا, وہ تو اس نے میرے سے کروا دیا, اس نے مجھے کہا تھا, اس کی وجہ سے ہوا ہے, اس نے مجھے اس نوبت تک پہنچایا. کبھی ہم اپنی غلطی مانتے ہی نہیں ہیں, دوسروں پہ ہی ڈالتے جاتے ہیں, حالانکہ جو غلطی ہم سے خود ہوئی ہے اس کا وبال ہمارے اوپر ہی ہوگا, اس کا بوجھ ہمیں ہی اٹھانا ہوگا. چاہے ہم کتنے مرضی کسی کے گلے ڈال کے ہم سوچیں میں تو بے قصور ہوں, بے قصور نہیں ہو سکتا. چاہیے کیا کہ بجائے دوسروں کے اوپر الزام تراشی کر کے خود بچنے کی کوشش کرنا, اس سے بہتر ہے انسان توبہ کرے, اللہ کے آگے معافی مانگے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے, حکمت والا بھی ہے. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيَاتًا اَوْ اِثْمًا، اور جو کوئی خطا کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے، خطا کون سی ہوتی ہے؟ جو بغیر ارادے کے بلا مقصد ہو جائے، اس نے آپ نے سوچا نہیں تھا لیکن آپ نے ایسے ہی کہہ دیا، اچھا تم ایسا کہہ دینا اس کو جا کے، اچھا میں کوئی بہانہ کر دوں گی. اب ایک انسان سوچتا بھی نہیں ہے اور اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی، کوئی جھوٹ منہ سے نکل جاتا ہے، ارادہ بھی نہیں تھا، کوئی بات نکل گئی، اب کیا ہوگا؟ اور اسم کون سا ہے؟ جو جان بوجھ کے کیا. تو چاہے خطا ہو جائے یا گناہ ہو جائے، پھر یرمی بھی برین، پھر تھوپ دے اس کو بے گناہ پہ. اب ایک گناہ تو یہ، ایک قصور تو یہ ہوا کہ غلطی ہوئی، گناہ ہوا. اب بجائے اس کے کہ اپنی غلطی انسان مان لے، انسان کہتا ہے اگر پتہ چل گیا کہ یہ میں نے کیا ہے تو میری تو بڑی بےزتی ہوگی، میں تو کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گی. تو وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے پہ الزام لگا دیتا ہے، اے میں نے تو نہیں کہا تھا، وہ تو فلاں نے کہا تھا، میں نے تو نہیں کیا، اس نے کیا. لیکن ہم کم ہی اتنی ہمارے اندر کریج ہوتی کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں، بہت کم لوگوں میں ہی ہوتی، ہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے. اکثر انسان اپنی غلطی، اپنی قصور دوسروں پہ ڈال دیتا ہے، اور نہیں کوئی تو ہم بچوں پہ ڈال دیتے ہیں، یا بچوں کی وجہ سے، یا اور دوسرے لوگوں پہ ڈالتے ہیں، فلاں کی وجہ سے ہوا، یعنی میں تو معصوم ہوں. تو جو کوئی غلطی کر کے، گناہ کر کے کسی اور پہ تھوپ دیتا الزام، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، اس نے اٹھایا بہتان اور کھلم کھلا گناہ. ہماری عدالتوں میں تو یہ چیز بہت عام ہے، بہت عام ہے. جرم کسی نے کیا ہوتا ہے، نام کسی اور پہ لگا دیا جاتا ہے، اس کو دھر لیا جاتا ہے اور بے قصور پھانسی چڑھ جاتے ہیں، بے قصوروں کو سزائیں مل جاتی ہیں. یہاں پہ بتایا گیا دو قصور ہو گئے، ایک تو تم نے گناہ کیا، اوپر سے دوسرے کے سر پہ ڈال دیا، تو اب یہ ایک گناہ نہیں ہے، اب یہ دو گناہ ہو گئے. اب کیا ہے؟ ایک بہتان ہے اور ایک کھلم کھلا گناہ ہے. قیامت کے دن یہ بہت بڑا جرم بن کے آئے گا. اب وہ پتہ نا، جو سات کبیرہ گناہ ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے، بھولی بھالی عورتوں کے اوپر تہمت لگانا، بہتان لگا دینا، کوئی الزام ایسا لگا دینا برائی کا. تو بہتان ایک بہت بڑا جرم ہے. اب کیا ہے؟ خود کیا اور نام دوسرے پہ لگا دیا. اب دیکھیں یہ دوسرے کے لیے کتنا ایک تکلیف دہ امر ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو پروف کرے کہ میں نے یہ نہیں کیا. اب اس انسان کی وجہ سے، ایک تو اس نے غلطی بھی کی ہے، اس کی وجہ سے کتنے اور لوگ تکلیف میں پڑ گئے. اب عدالتوں کے علاوہ جھگڑوں میں، گھروں میں، فیملیز میں کتنی ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، انسان نے کہی خود ہوتی ہے اور نام دوسروں پہ لگا، میں نے تو کہی ہی نہیں تھی، وہ تو فلاں نے کہی تھی، اور دوسرا کیسے پروف کرے؟ یو اگینسٹ دیم ہو گیا نا، آپ اور وہ، اب نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی گواہ، نہ کوئی کچھ. تو تب کیا ہے، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ واللہ المستعان، جیسے انہوں نے فرمایا حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بس اللہ ہی پھر ہمارا مددگار ہے، پھر اور کیا کہہ سکتے. لیکن یہ دیکھ لے کہ جو بندہ ایسا کرتا ہے دنیا میں تو اس لیے کرتا ہے کہ ہاں یہاں پہ اگر پتہ چل گیا لوگوں کو تو میری بےزتی ہوگی، آخرت میں کیا کرے گا؟ یہاں پہ تو چار لوگوں کے سامنے بےزتی ہوگی نا، آخرت میں ساری مخلوق کے سامنے رسوائی ہوگی، اس سے کون بچائے گا؟ اس نے تو بہت بڑا بہتان اٹھا لیا اپنے سر پہ، اور اس نے تو کھلم کھلا گناہ اپنے سر پہ لے لیا. ایسے انسان کو نا اکثر پھر معافی کی بھی توفیق نہیں ملتی. وہ کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ توبہ تو وہی بندہ کرتا ہے نا جو اپنا قصور مانتا ہے کہ ہاں میں نے قصور کیا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اس پہ ندامت ہوتی ہے. جب ایک بندے نے کہنا میں نے تو غلطی ہے ہی نہیں، یہ تو فلاں کی ہے، اس نے کیا ہے، تو اس کو وہ کس چیز پہ معافی مانگے گا؟ اس لیے وہ کبھی معافی ہی نہیں مانگتا. تو اب کیا ہوا؟ قیامت کے دن اس کی گٹھڑی چند لوگوں کے سامنے نہیں، ساری مخلوق کے سامنے کھلے گی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ان تمام گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تلاوت سنتے ہیں یہاں پہ، پھر آگے چلتے ہیں، اس رکوع کی تلاوت سنیں۔
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا